السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 16. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے ضرور صابروں میں سے پائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو واقعات ہو گئے، اور دونوں واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، بات کر لی. یعنی جو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، واقعے میں وہ بات ہو گئی. تو انسان صبر نہیں کر سکتا ہے، وہ فوراً بول اٹھتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کے ایک ایسا کام ہوتے دیکھیں کہ کشتی میں سوراخ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ جہاں پہنچے، چونکہ وہ سمندری علاقہ تھا، اب وہاں پر کسی کے کشتی میں یہ لوگ سوار ہوئے، اور یہ لوگ چونکہ اجنبی تھے تو لہٰذا کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا. اور جب یہ کشتی وہاں پہنچنے لگی، قریب میں پہنچنے لگی، ساحل کے کنارے پہنچنے لگی، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، یعنی اس میں عیب پیدا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، یعنی انہوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سواری ہماری کروائی، سواری ہم کو سوار کیا، اور آپ نے وہ کشتی کو عیبدار بنا دیا، یہ کشتی میں سے تختہ نکال دیا. اسی طرح سے پھر جب آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک شخص کو، ایک بچے کو، انہوں نے، کوئی حسین سا بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا، تو یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام سے بھلا کیسے برداشت ہو سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بغیر کسی، آپ نے کوئی وجہ کے اس کو قتل کر دیا. تو یعنی یہاں پر بھی وہ بول اٹھے. اور یہ وہی وجہ دریا جو بتایا گیا کہ جہاں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، کہ دریا کے سنگم پر. تو ایجپٹ سے اگر آپ آتے ہیں وہاں سے، اور یہ بات ہمیں تفاصیل سے پتہ چلتی ہے کہ یہ واقعہ دراصل آپ کے آگے جانے سے، یعنی فلسطین جانے سے پہلے کا تھا، یعنی جب آپ ایجپٹ ہی میں تھے. تو ایجپٹ سے اگر جو دریا نکلتی ہے، جو دریائے نیل ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے آتی ہے، تو جو وہاں پر جو گریٹ سنگم، یعنی جو ملنا ہے دونوں کا، تو وہ سٹی آف خرطوم کے پاس جو نائل آ کر ملتی ہے، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ دونوں دریا ملتے ہیں. تو ہو سکتا ہے، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہوگا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، کیونکہ دریا کے سنگم پر ملاقات کا ذکر ہم کو ملتا ہے. بہرحال تو یہ تین واقعات تھے. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ دیکھیں یہ جملہ بھی بہت اچھا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا یوزولی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر ہی مل گیا. یعنی خود ہی موسیٰ علیہ السلام نے آپشن پیش کر دیا، یعنی ابھی سزا ملنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ میری طرف سے عذر قبول کر لیجئے، یا میری طرف سے یہ شرط لے لیجئے تاکہ آپ کے لیے ایک بہانہ ہو جائے کہ پھر آپ خود ہی مجھے الگ کر دیجیے گا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. انہوں نے کہا، اب کیا ہوا؟ یہ تیسری بات موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی نہیں کہہ دی. اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کیا کہا تھا کہ اگر اب میں کچھ کہوں تو کیا ہوگا، ساتھ رہ سکیں گے دونوں؟ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی یہ آفر کی تھی ان کو کہ اب اگر میں کچھ بولوں تو ہم دونوں میں جدائی ہو جائے گی. اب موسیٰ علیہ السلام پھر رہ نہیں سکے، جب انہوں نے دیوار تعمیر کی، جو ایک دیوار گرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے وہ دیوار تعمیر کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس دیوار کی اجرت لے سکتے تھے، کیونکہ وہ بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا تھا. تو اب کیا ہوا کہ اس شخص نے کہا، اگر آپ چاہتے تھے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا، بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی تاویل یا حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اما سفینت فکانت لی مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها فکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. یعنی اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ چھینے گا یا کشتی نہیں چھینے گا. آپ دیکھیں کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو کیا لگا اور ہمیں بھی کیا لگا کہ اچھا فری میں ہم کو سفر کرنے کا موقع ملا اور جنہوں نے فری میں سفر کرایا انہی کی کشتی کو ہم نے توڑ دیا یا اس کا تختہ نکال دیا. لیکن ایکچولی انہوں نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا خضر علیہ السلام نے یا جو بھی وہ جو بندے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معمور تھے, تو انہوں نے کہا کہ یعنی اس احسان کا بدلہ انہوں نے اس طرح سے دیا کہ اس بادشاہ سے کشتی کو بچایا جائے, لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا. تو احسان کیا نہیں کیا, کیا نا. اسی طرح سے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور اس لڑکے کا جو معاملہ تھا یعنی رہا وہ لڑکا, تو اس کے والدین مومن تھے, ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا نا کہ اچھا جوان اولاد چلی گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو, کسی اس میں بچے کا انتقال ہو گیا, لوگ افسوس بھی کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا, کتنا غم ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے مزید آزمائشوں سے, کہ وہ بچے سے اندیشہ تھا کہ وہ نافرمانی کرے گا اور اپنے والدین کو بھی گناہ کی طرف گھسیٹے گا, تو ان نیک والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو بچانا چاہا اور اس بچے کو ختم کروا دیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے, یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے, اس پر حکم پر معمور تھے, اسی لیے انہوں نے اس بچے کی جان لی. پھر جو تیسرا معاملہ تھا, یعنی یہ جو دوسرے معاملے میں کیا ہوا کہ وہ بچے کو ختم کر دیا گیا پہلے والے بچے کو اور اس کی جگہ دوسرا بچہ دیا گیا ان کو جو نیک بھی تھا صالح بھی تھا جو والدین کے لیے بہتر یعنی ایک نفع بخش ثابت ہو سکتا تھا. پھر تیسرا معاملہ کس کا تھا, کیا کیا تھا تیسرا کام انہوں نے, کیا تھا تیسرا کام آپ لوگ بتائیے. دیوار تعمیر کی تھی. جی جزاک اللہ خیرن. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں, اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک یعنی صالح آدمی تھا, اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں, یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے, کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ جملہ خاص طور سے آپ یاد رکھیں, وما فعلته عن امری, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صالح ہونے کا نتیجہ یعنی نیک ہونے کا نتیجہ آپ دیکھیں کس طرح سے سامنے آتا ہے, کہ اگر ایک انسان نیک ہے صالح ہے اس نے نیکیاں کی ہیں زندگی میں, اس کا لازماً اثر اس کی اگلی نسل پر بھی آئے گا, اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, تو صالح زندگی کا اثر آگے اپنی نسلوں تک بھی جا سکتا ہے, کہ اگر آج ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے تقوی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے بچوں کے بھی آگے لائے گا انشاءاللہ. تو وہ صالح شخص تھا جس کے بچے تھے اور وہ دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا, اب اگر لوگوں کی نظر پڑ جاتی تو وہ خزانے پر قبضہ کر لیتے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنا چاہیے, لہٰذا انہوں نے وہ دیوار تعمیر کر دی. تو آپ دیکھیں بظاہر ہم کو ویسے کیا لگ رہا تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا یا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا, کیوں ان کے ساتھ احسان کیا گیا, لیکن ہر کام کی حکمت کچھ اور تھی, ہے نا. بظاہر کچھ اور نظر آ رہا تھا لیکن اس کے پیچھے کچھ اور حکمت کار فرما تھی. اب لوگ خضر اور موسیٰ کے واقعے کو لے کر اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے تو پتہ نہیں صوفیزم میں تو کیا کیا چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی جو مثال ہے یعنی وہ زندہ ہیں اور گھوم رہے ہیں, سبزہ جہاں ہوتا ہے وہاں خضر علیہ السلام آتے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیازیں دلائی جاتی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے خضر سے ملاقات ہو گئی تو پھر وہ ولی بن گیا یا بس وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا, اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے اب تو وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچ گیا نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے, آپ دیکھیں خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور تھے اور فرشتے ہی معمور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی انسان معمور نہیں ہوتے, اور یہ سارے کام جو کیے گئے اللہ کے حکم سے کیے گئے اور سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی تھے, اور یہ خضر علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے, مجھے اس کام پر معمور کیا گیا تھا. تو جتنے بھی واقعات ہیں خضر علیہ السلام کے تعلق سے وہ سب کے سب من گھڑت ہیں, اس کا صحیح احادیث سے یا قرآن کی صحیح تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا آغاز کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے مغفرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ جیسے کہ ہم نے تین واقعات پیچھے پڑھے ہے نا، تین واقعات وہ کیا تھے، پہلے ایمان کی بات تھی جو اصحاب کہف جس کو بچا کر نکلے تھے، دوسرا جو واقعہ ہم نے پڑھا وہ کیا تھا، مال کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، باغ والے کا واقعہ، تیسرا ہم نے کیا پڑھا ابھی، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ ایک چڑیا تھی جو کشتی پر آ کر بیٹھی اور اس نے چونچ ڈبوئی اپنی سمندر میں، تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی آیا ہے اتنا ہی علم آپ کو اور مجھے حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے۔ تو بہرحال تیسرا ہم نے وہ واقعہ پڑھا، اب چوتھا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے وہ کس کا بتایا جا رہا ہے، ذوالقرنین کا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا اقتدار حاصل تھا، اتنا سب کچھ حاصل تھا، بادشاہ تھا وہ، بہت قدرت رکھتا تھا، بہادر تھا، بہت بڑی فوج تھی، اور ایسا کوئی اور بادشاہ ہمیں نہیں ملتا جس نے تقریباً مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی فتوحات ہوئی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں سکندر کے بارے میں کہ وہ ایک حصے تک آگے آیا لیکن اس کی فوج نے وہاں سے اس کو واپس چلنے کے لیے کہا، اور واپس چل کر پھر وہ پہنچنے کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ لیکن ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی حکومت قائم تھی، اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اتنی اس کے پاس نفری تھی، اتنی طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا۔ تو ذوالقرنین کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ذوالجلال والاکرام کے آگے۔ اور یہ ذوالقرنین کا جو لفظ آیا ہے اس کی بہت مختلف تعبیریں پیش کی گئی ہیں کہ اس کا جو تاج تھا، چونکہ بادشاہ کے تاج میں ایک کلغی ہوتی ہے نا، ایک جو اٹھا ہوا ہوتا ہے حصہ، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک پر ہوتا ہے نا لگا ہوا، تو چونکہ اس کی حکومت مشرق اور مغرب کی طرف تھی لہٰذا اس کے اس میں دو پر وہ لگائے گئے تھے، دو کلغیاں لگائی گئی تھیں، تو اس لیے اس کو دو سینگ والا کہا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی حکومت کا نقشہ اگر ہم ڈرا کریں تو جب ڈرا کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے مینڈھے کے جو دو سینگ ہوتے ہیں اس کی طرح بن جاتا ہے، تو اس بنا پر اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کچھ بھی کہا جاتا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی جو تاویل کی ہے کہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے نام ہی اس طرح سے ہوتے تھے، ذوالقرنین، ذو نواس، اور اس طرح کی انہوں نے بہت تفصیل بتائی ہے کہ اس کے پہلے کے جو بادشاہ تھے ان سب کا نام زو 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 سے شروع ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور تم کیا سمجھتے کہ ذوالقرنین کیا تھا، یعنی آج تم جو چھوٹی موٹی سرداری پر ایک زوم میں اور تکبر میں مبتلا ہو، یعنی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، تو تمہاری یہ چھوٹی موٹی سرداری تو ذوالقرنین کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کو طاقت بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی، حکمت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن دیکھو کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا، کیسے اللہ پر یقین رکھتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، مسلمان تھا، فرما بردار تھا، اور ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کرتا تھا، یعنی ایک ایمان والا بادشاہ تھا وہ۔ تو بہرحال بار بار جو لفظ ہم اس میں پڑھیں گے، فاتبا سببا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے اسباب کو اختیار کیا، تو اسباب کو اختیار کرنا کیا ہوتا ہے، اسباب کو اختیار کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے وسائل دیے تھے ذوالقرنین کو، مشن تک پہنچنے کا ذریعہ، چیزوں کے ذریعے کام، جی جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نعمتیں، جو صلاحیتیں دی ہیں اس کا صحیح بر وقت استعمال، یہ ہے اسباب کو بروئے کار لانا، اسباب کی پیروی کرنا۔ کہ اس بعض اوقات انسان کے پاس سورسز ہوتے ہیں لیکن اس کو وہ استعمال نہیں کرتا، اور بعض اوقات استعمال کرتا ہے لیکن اس کے پاس سورسز نہیں ہوتے، استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وہ سورسز نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی، جیسے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی تھی، ماشاء اللہ وہ طاقتور تھا، ذہین تھا، سب کچھ تھا، اور اس نے اس کے مطابق سارے فیصلے کیے، سارے کام کیے، تو آپ دیکھیں کتنا فائدہ مند ثابت ہوا سب کے لیے وہ، کہ اس نے مشرق کی طرف کا رخ کیا، مغرب کی طرف کا رخ کیا، سب کی مدد کی اس نے، اسلام کی دعوت دیتا گیا اور کہا کہ جو ظالم ہوگا ہم بھی اس کے ساتھ بدلہ لیں گے اور جو اطاعت اختیار کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ نرمی برتیں گے. یعنی کتنا عدل پسند, کتنا عادل بادشاہ تھا ماشاء اللہ. ہمارے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس وہ سورسز ہوتے ہیں, لیکن آج ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. آج ہمارے پاس کیا کیا سورسز ہیں آپ بتائیے. ٹھیک ہے, ہم کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے ہوں, کتنے بھی, لیکن پھر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری ساری صلاحیتیں سلب کر لی ہیں, چھین لی ہیں, ختم ہو گئی ہیں ہماری صلاحیتیں؟ کہ آج بھی ہے ہمارے پاس صلاحیتیں, ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہانت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورسز دیے ہیں. نہ چاہتے ہوئے ابھی فی الحال ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہیں الحمدللہ. ہم اپنے آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو مجبور بنا دیا, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آج ہمارے پاس سورسز ہیں, بہت ساری چیزیں آج ہمارے پاس, ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ لوگوں سے اس دن کہا تھا نا کہ ابھی کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم قلم کی طاقت ہے ہمارے پاس, اور قلم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی دوسری باتیں نہ کریں, اشتعال دلانے والی باتیں نہ کریں کہ لوگ اس سے بڑھ کے, آپ کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں نا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں, لوگوں کے اندر ایک شوق, ایک جذبہ, ایک ولولہ, ایک لگن پیدا کریں, ان کو جگائیں, ہوش میں لائیں ان کو جو سو رہے ہیں سارے لوگ, اور اس کو پھیلاتے جائیں آپ علم کو. اب جب آگہی آئے گی تو خود بخود ہی نہیں, جب ہم یہ واقعات پڑھیں گے, آپ دیکھیں قرآن کے واقعات پڑھنے سے, آپ مجھے بتائیے ابھی آپ کا کیا حال ہو رہا ہے. اب یہ جو سارے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں, کچھ دل کے اندر اتھل پتھل, کچھ ایک جذبہ, کوئی عزم, کوئی حوصلہ پیدا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے, آپ بتائیے. ایمان تازہ ہو رہا نا الحمدللہ. تو لوگوں کو آپ اویئرنیس پیدا کریے, کم از کم اتنا کام تو کریے الحمدللہ کہ کسی ایک کو اپنے ساتھی کو لا لیجیے. یہ پانچ کا ٹارگیٹ بنائیں کہ مجھے پانچ لوگوں کو ہر حال میں, ایسے لوگوں کو اس طرف لانا ہے جو اپنی بے مقصد زندگی گزارے, جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں, بس کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا بس. تو آپ بتائیے کہ کیا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا اور گھومنا پھرنا ہے؟ یہ ہے زندگی کا مقصد؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک ہی دفعہ دی ہے, اور اس زندگی, یہ اتنی قیمتی ہے زندگی اس لحاظ سے کہ اس زندگی کے عمل پر ہی ہماری آخرت کی ابدی زندگی کا دار و مدار ہے. آپ سوچیے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ لائف ہماری, بہت اہم ہے یہ زندگی ہماری, یہ وقت, یہ مہلت, یہ صلاحیتیں, ان کو ہم کتنا استعمال کر سکتے ہیں, ہم کیسے اسباب کی پیروی کر سکتے ہیں, ہم کیسے اسباب کو بروئے کار لا سکتے ہیں, کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اس پر ہم کو غور کرنا ہے, اس پہ ہم سوچیں. ٹھیک ہے نا. مجھے امید ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ الحمدللہ یہاں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کم لوگ ہوں لیکن کیا ہوں, کوالٹی والے لوگ ہوں. یعنی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, تعداد نہیں دیکھی جاتی. تو ہم کم لوگ ہوں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سوچ, وہ سمجھ, وہ فکر دے, وہ شوق دے کہ ہم دوسروں کو ابھارنے والے بنیں, اسباب کی پیروی کرنے والے بنیں. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کم از کم سن رہے ہیں, کم از کم ہم تو یہ کام کریں, ہم دل میں ایک عزم کریں, یہ بیڑا اٹھائیں کہ ہم کو اسباب کی پیروی کرنی ہے. ذوالقرنین کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی, بہت اسباب دیے تھے, بہت وسائل مہیا کیے تھے, لیکن ماشاءاللہ ذوالقرنین نے کام بھی بہت بڑے بڑے کیے. ہم سے اتنے بڑے بڑے کام کا تقاضا نہیں ہے, ہم سے اتنے ہی کام کا تقاضا ہے جتنی ہمارے اندر ایبلٹی ہے, جتنی طاقت, جتنی صلاحیت, جتنے سورسز اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رکھے ہیں, ہم سے بس اس کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا, ایکسٹرا نہیں پوچھا جائے گا یقین جانی. تو پھر استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے, کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ ہمارے پاس کیا اسباب ہیں, کیا وسائل ہیں, کیا صلاحیتیں ہیں, اور ہم اس کو کس طرح سے بروئے کار لا سکتے ہیں. آپ ٹرائی کریے پلیز, آپ کوشش کریے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اتنا اچھا آئیڈیا ہے جو مجھے بھی, میرے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو آپ کے آئیڈیاز دیجئے مجھے تاکہ ہم اسے دوسروں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ. تو کیا وہ سورسز ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں, اور پھر ہم اس کو کس طرح سے اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں, کیسے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں جو چیز ہمارے لیے بھی صدقے جاریہ بن جائے. اور آپ دیکھیں ذوالقرنین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, ایک عادل بادشاہ کے طور پر, اپنے ایک اچھے بندے کے طور پر, اور فرعون کا بھی ذکر ہے اس میں. کون ہمارے لیے قابل عمل ہے, کس کو ہم کو فالو کرنا ہے, کون ہمارے لیے اس میں مشعل راہ بنا ہوا ہے؟ ذوالقرنین نا. تو اچھوں کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا ہے, ہر کوئی ان کو فالو کرنا چاہتا ہے, اور بروں کو کوئی پسند نہیں کرتا, جیسے کہ فرعون کو. کوئی فرعون بننا نہیں چاہتا, کوئی فرعون کے پیچھے چلنا نہیں چاہتا. تو جو ذوالقرنین جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, عادل بادشاہ تھا اور خود بھی کام کیا, لوگوں سے بھی کام کیا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں ابھی جو آگے ہم پڑھیں گے کہ اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا, یعنی آخری حد, اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے, اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا, اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، یعنی وہ ایسی قوم تھی کہ ان کے گھر باری نہیں تھے، یعنی اس قدر وہ لوگ نیچرل زندگی گزار رہے تھے کہ نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھے، وہ غاروں میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو وہاں پر بھی وہ ذوالقرنین کی وہاں پر بھی رسائی حاصل ہوئی۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی لینگویج بیریئر تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ اتباع سببا، ثم اتباع سببا، خود بھی کام کیا، جو سورسز خود کے پاس تھے وہ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی وہ ذہانت استعمال کی، پاور دیا تھا وہ پاور استعمال کیا، اور کیا کیا، خود بھی کام کیا دوسروں سے بھی کام لیا۔ اب یہاں پر یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں ٹیکس دیں گے، ہم تمہیں جو کہو وہ دیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے بادشاہ کا کام کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے نہیں پھرتا ہے، زبردستی وصولیاں نہیں کرتا ہے، بلکہ جو بادشاہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حکمران مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ زمین پر اپنی حکومت نہیں چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت چاہتا ہے، لیکن لوگوں کا خدمت گزار رہتا ہے، زبردستی ٹیکس وصول کرتے نہیں پھرتا، اپنی جیبیں نہیں بھرتا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، اور یہی ایسا ہی دل ہونا چاہیے ہر لیڈر کا، ہر رہنما کا، اور ہر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے یا جس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے۔ تو انہوں نے اس نے کہا ذوالقرنین نے کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس تم ایسا کرو کہ میری مدد کر دو، تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم خود بھی کام کریں اور دوسروں سے بھی کام لیں، یعنی آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں، آپ بتائیے، ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھ کھڑے ہوتے، آپ اکیلے کیا کر سکتے تھے، آپ بتائیے، آپ نے کیسی ایک ٹیم تیار کی، صحابہ کرام کی تربیت کی، ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی، ماشاءاللہ آپ دیکھیں، کیونکہ آپ کتنے دن زندہ رہ سکتے تھے، اللہ کے رسول، آپ 63 ایئرس میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو کیا خدا نخواستہ آپ کی وفات سے اسلام ختم ہو جاتا، کام بند ہو جاتے، ٹھپ ہو جاتے سارے؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب جو یہ جانتا تھا یا جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہیں گے، تو جان لو کہ وہ ایک انسان تھے اور وہ وفات پا چکے، اور اللہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو خود بھی کام کریں اور دوسروں سے بھی کام لیں، دوسروں کے اندر کی صلاحیتیں ڈھونڈیں کہ ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اور پھر ان کو اس کام میں لگائیں، تو ایک ٹیم ورک ہوگا تو کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے بھی کیا کیا، ان لوگوں کی مدد حاصل کی، اور اس نے کہا کہ تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی، تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ اب آپ ذرا اس وقت کے سورسز کو سوچیں کہ اتنی بڑی دیوار کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت لمبی دیوار تھی اور بہت چوڑی بھی تھی، 10 فٹ چوڑی اور کئی فٹ لمبی، تو اب اس دیوار کو وہ لوہے کی چادریں کیسی لگائی گئی ہوں گی، وہ کیا ان کے پاس سورسز ہوں گے، کیا وہ آلات ہوں گے جس کی وجہ سے اتنی لمبی لوہے کی دیوار بنائی گئی، اس کو خوب تپایا گیا، خوب گرم کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا، تو اس زمانے میں ان کے پاس کیسے کیسے سورسز نہ ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا آج ہمارا ہی زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج ہمارے پاس کرین ہیں یا پھر ایسی بہت ساری مشینریز ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے بند تعمیر کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اویلیبل تھیں ان کے حساب سے، کیونکہ تانبے کو پگھلانا گرم کرنا معمولی بات نہیں ہے، اسی طرح سے لوہے کی دیوار کو آگ لگانا یا اس کو گرم کرنا معمولی بات نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی لوہے کی چادریں وہ کہاں سے لائے ہوں گے اور کیسے بنائی ہوں گی انہوں نے چادریں؟ لیکن کچھ نہ کچھ سورسز ہوں گی نا ان کے پاس, کوئی نہ کوئی اس طرح کی مشینیں ہوں گی جس سے انہوں نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو ذہانت دی ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہم بہت ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں, ہمارے جیسی ترقی اور کبھی نہیں ہوئی. نہیں, اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی بہت سارے کام کیے. تو بہرحال اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. سبحان اللہ, یہاں پر بھی دیکھیں کہ اپنے اوپر زوم نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دیوار ایسی ہے کہ اسے کوئی پار ہی نہیں کر سکتا, کوئی کراس ہی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی چھید نہیں ڈال سکتا, شگاف نہیں کر سکتا. نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے وقت کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو اس دیوار کو اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم کر دے گا. یہاں پر بھی بھروسہ کس پر ہے, توکل کس پر ہے, اور اعلیٰ اور سپیریئر کس کو مانا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, اپنے آپ کو نہیں. اتنا سب کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں عاجزی, تو ذرا آپ دیکھیں ذوالقرنین کی. اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد, اتنا بڑا کام کرنے کے بعد, نہ کوئی شکریہ چاہ رہا ہے اور نہ ہی خود اپنے آپ پر تکبر کر رہا ہے, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو پھر اس دیوار کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں, اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی, اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. اخسرین اعمالا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے, سب سے زیادہ وہ لوگ جو آخرت میں نقصان اٹھائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی ساری صحیح دوڑ دھوپ بیکار رائے گا گئی. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا, کوئی چیز آپ سیتے ہیں, آپ نے سوئی میں دھاگا پرویا اور آپ سینے بیٹھے ہیں, آپ نے پوری لمبی بہت لمبا آپ نے سی لیا حصہ, اور جب آپ سوئی کھینچتے ہیں دھاگا کھینچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دھاگے میں آپ نے پیچھے گٹھان نوٹ ہی نہیں باندھی تھی. تو اتنا لمبا جو آپ نے حصہ سیا وہ کیا ہو گیا, سارا آپ کی گٹھان نہ باندھنے سے وہ کیا ہوا کہ پوری سلائی, اتنی دیر کی محنت پوری کیا ہوئی, وہ بیکار عکارت گئی, وہ دھاگا نکل گیا اس میں سے, کیونکہ پیچھے آپ نے اس میں نوٹ نہیں لگائی تھی. ہوا ہے کبھی ایسا؟ ہوا ہوگا نا, اکثر ایسا ہوتا ہے. تو بس یہی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سارا کیا کرایا کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. ایک کسی نے بہت اچھی چھوٹی سی وہ بتائی تھی کہانی کہ ایک کسی نے بہت محنت سے سب کچھ بنایا, سمجھے گاجر کا حلوہ بنایا. اب گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کتنی محنت لگتی ہے, خوب پہلے تو اس کو کرش کرنا گاجر کو, اس کے بعد اس کو خوب بھونتے رہنا. تو خوب کرش کیا, بھونتے رہے اور پھر پتہ چلا کہ وہ گاجر کا حلوہ تو بنا ہی نہیں. کیوں؟ تو کہا کہ اچھا گیس تو آن ہی نہیں کی تھی. تو ساری محنت بیکار گئی نا, یعنی جو کچھ آپ نے کیا تھا مین چیز آپ کرنا بھول گئے. تو یہی والا معاملہ ہوگا کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ نہیں کیا ہوگا یا جس کا ایمان نہیں ہوگا. پہلی بات تو جو یعنی عمل کے مقبول ہونے کی جو شرائط ہیں, ایمان ہو تو عمل مقبول ہوگا, پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہو, ریاکاری سے پاک ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر ہو, تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا, ورنہ سارا کچھ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہ جو اتنی ساری بھاگ دوڑ ہم کر رہے ہیں, روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ, نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں قیام کے لیے, عمرہ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ قیامت کے دن گئے اور پتہ چلا کہ اچھا وہ تو سب ضائع ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا, तो क्या करेंगे उस पर? उस वक्त हाथ मलने के अलावा कुछ किया जा सकता है? और उस वक्त तो फिर मौका भी नहीं होगा ना कि अच्छा दोबारा जाओ और एक और मौका दिया जाता है, अब खुलूस नियत से कर लो। नहीं, उस वक्त तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सामने। तो बहरहाल जो भी काम करें खुलूस नियत से करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आखिर दम तक हमको मरते दम तक मुसलमान बनाए रखे, फरमाबरदार रखे और हर काम को खुलूस नियत से करने वाला बनाए इंशाल्लाह। उनकी जजा जहन्नम है उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जीना चाहेगा। अल्लाह करे कि हम उनमें शामिल हों। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كهو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے یعنی انک تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہ کرے سبحان اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس سے خوبصورت مثال اور تشبیہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی۔ سبحان اللہ کہ سمندر، آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کا کتنا حصہ سمندر ہے، 3/4 حصہ پانی ہے اور 1/4 حصہ خشکی ہے۔ اب یہ 3/4 حصہ جو نا یعنی سمندر ہے یہ سب کے سب انک بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اور تعریف لکھنا چاہے تو کمپلیٹ نہ ہو بلکہ اس اتنا ہی پانی یعنی اور 3/4 ورلڈ اتنا پانی اور مزید آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ سبحان اللہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ یہ سمندر روشنائی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ تو سوچیے کہ کیسا ہے وہ رب، کس قدر اس وہ قدرت کا مالک ہے، کتنی اس کی عظمت ہم کو بیان نہیں کرنی چاہیے، کیسی کچھ عظمت اس کی ہمارے دل میں ہونی نہیں چاہیے، اس کی کبریائی کے ہم نے گن گانے چاہیے۔ تعریف صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اور وہ رب، وہ ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس کی ملاقات کی امید رکھتے ہو یا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، فلیعمل عملا صالحا۔ دو چیزیں کہہ کر بات کو ختم کیا گیا ہے۔ بات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوا تھا کہ اس نے کتاب دی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کئی واقعات، اہم واقعات بتائے اور پھر بات کا اختتام ہو رہا ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو کیا کرے، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ باغ والے نے جو شرک کیا تھا وہ کون سا شرک تھا، اس کو اپنے زور بازو پر، اس کو بہت زام تھا، اس پر بھروسہ تھا۔ تو شرک یہی نہیں ہوتا کہ صرف آپ بتوں کو سامنے رکھ کے ان کے آگے جھکیں اور پوجا کریں یا ہاتھ جوڑیں، بلکہ شرک بہت ساری چیزوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھیں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور نیک عمل کریں، کیونکہ آخر کار ہم کو ملنا اللہ سے ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ مریم، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ یہی سورت کی تلاوت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، پروردگار قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا, کہ اے میرے رب میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑھا اٹھا ہے, اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا, مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے, تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے, اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا, ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ بیوی بانج تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے, اس عمر میں بھی اگر اولاد دینے پر کوئی قادر ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے, وہ مختار ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور سبحان اللہ وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کسی کو بھی اگر اولاد چاہیے یا کچھ چاہیے تو وہ کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. عرض کیا کہ پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا, ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریہ علیہ السلام نے کہا, پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا, تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت و آتیناہ الحکم صبیا, اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے, ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا, وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز کی وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تھوڑی سی سورہ مریم کی تلاوت سن لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کافھا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اذ نادى ربه نداء خفيا, قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا, وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا, يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا, قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا, قال رب اجعل لي آية, قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا, يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا سورہ مریم ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کے نام پر ہی ایک سورت رکھ دی اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کتنی عزت بخشی تھی اور بنی اسرائیل نے جو اپنے پیغمبروں کو یا اپنے جو بھی ان کے نیک لوگ تھے کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے ہر ایک کے تعلق سے جو ایک امیج بنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ سارے ان کے جو غلط فہمیاں تھیں یا پھر جو ان کے الزام لگائے گئے الزام تھے وہ سب دور کیے. اور یہاں پر مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو چنا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں میں جو کہا گیا کہ جس طرح سے فضیلت حاصل ہے تمام دنیا کی عورتوں پر, اس میں مریم علیہ السلام, آسیہ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں عورتوں کو فضیلت دی گئی. اور ایک حدیث میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ دنیا کی عورتوں کی سردار کہا گیا ان کو. آپ دیکھیں یوں ہی تو نہیں چنتا اللہ تعالیٰ, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں کہ ان کی قربانیاں آپ دیکھیے کہ کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی تھی. کہ یہ اتنی پاکیزہ تھیں, ان کی والدہ نے ان کو ہیکل کے لیے مخصوص کر دیا تھا, وہ دن رات وہاں عبادت کرتی تھیں. اور ان سے پھر بیٹا پیدا ہونا بغیر شادی کے, یہ معمولی آزمائش نہیں تھی. بہت زیادہ وہ حیا کرنے والی تھیں, بہت پاکیزہ تھیں, نیک تھیں, تورات کی تلاوت کیا کرتی تھی. تو یہ ایک معمولی آزمائش نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اس آزمائش میں وہ پوری اتری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کا نام رہتی دنیا تک قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا, ایک سورت کے طور پر ان کا نام ہے, احادیث میں ان کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ کیوں ان کو فضیلت ملی, کیوں ان کے لیے موتیوں کے محل کی بشارت ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا پورا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا. دین اسلام کو جو شروع میں جتنی ضرورت تھی انہوں نے ہر طرح سے سپورٹ کیا. حضرت آسیہ کہ فرعون کے ظلم و ستم سے وہ مرعوب نہیں ہوئی, بلکہ اتنے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی کہ ان کو ایک روایت کے مطابق کہ ان کو اوپر سے نیچے دھکا دے دیا گیا تھا, یا ان کے اوپر سلیں گرا دی گئی تھیں پتھر کی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے استقامت میں کمی نہیں آئی, ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا, وہ اس پر قائم رہی. ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب دھکا دیا جانے لگا یا ان کے اوپر پتھر لڑکائے جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا گھر جنت میں بتا دیا تھا, کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا, ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے. تو یہ درجہ یوں ہی نہیں مل جاتا, اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہوتی ہیں, مسلسل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, کوشش, لگن, تب یہ درجہ ملتا ہے. تو یہاں پر وہی ذکر کیا جا رہا ہے مریم علیہ السلام کا. مریم یکایک بول اٹھی, اگر تو خود کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا, میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا, میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا, ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی, کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا, غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی. ظاہر سی بات ہے یہ سب جو سچویشن ان کے ساتھ پیش آئی تھی, تو وہ وہاں پر ہیکل سلیمانی میں تو نہیں رہ سکتی تھی, تو اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دور دراز کے مقام پر چلی گئیں جہاں کوئی نہیں تھا اور وہاں رہنے لگی. اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اکیلی خاتون ہیں اور یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں, تو کس سے وہ فریاد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر بھی آسانی پیدا کر دی کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ, اسے جو کھجوریں ٹپکیں گی وہ تم اس کو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو, اس سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. اب پتہ نہیں کچھ لوگوں نے مریم بوٹی کے نام سے کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں مریم بوٹی ملتی ہے, وہ پھول لے کر جائیں, اس کو پانی میں بھگوئیں تو ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے, یا سورہ مریم پڑھیں تو ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے. صرف سورہ مریم ہی نہیں, آپ پورا قرآن پڑھیے پریگنینسی میں, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بچہ بہت اچھا پیدا ہوگا, نیک اور صالح. تو صرف سورہ مریم کو کیوں مخصوص کریں ہم؟ تو نہ اس طرح کی کوئی بوٹی ہے نہ کچھ اور ذکر ملتا ہے. ہاں قرآن میں کھجور کا ذکر ہے, آپ کھجور خوب کھائیں, جتنا فائدہ کھجور کھانے سے ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. پھر کہا گیا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج نظر مانی ہے, یعنی میں کسی سے بات نہیں کروں گی. اس زمانے میں یہ روزہ عام تھا کہ لوگ اس طرح کی نظر مان لیتے تھے یا روزہ رکھتے تھے کہ کسی سے بات نہیں کریں گے. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم یہ تو نے تو بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. लोगों ने कहा, इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو عیسائیت ہے دراصل وہ 300 سال کے بعد کی پیداوار ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد۔ اور یہ بھی دراصل جو چونکہ یہ جب اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی تھی اور یہ لوگ یونان اور روم وغیرہ آ گئے، تو وہاں کے جو پرانے مذہب تھے، جو پرانا دین تھا ان کا، جو شرک اور بت پرستی تھی، اور اتنی زیادہ کثرت سے بت پوجے جاتے تھے، ہر جگہ مجسمے ہی مجسمے تھے۔ آج بھی یونان کس کے لیے مشہور ہے بتائیے؟ مجسموں کے لیے مشہور ہے نا، تو شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، مجسمے سازی ان کی عادت تھی۔ تو جب یہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور ان ممالک میں آیا، تو یہاں پر آنے کے بعد مسلمانوں نے، یعنی جو عیسائی تھے مسلمان، انہوں نے اپنا کلچر پہ عام کرنے کے بجائے کیا کہ وہیں کا کلچر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس طرح سے ان کے اندر شرک اور گمراہی پھیلتی چلی گئی کہ یہ لوگ خود گھن چکر بن گئے اس عقیدے میں، عقیدہ تثلیث میں، اور تین میں کا ایک خدا یا مادر خدا، نعوذ باللہ، یعنی خدا کی ماں، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ بیٹا جبریل یا قدوس، یا پھر اللہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہنے لگے۔ تو یہ سب شیطان کا پھیلایا ہوا جال تھا، اور یہ جو اسلام تھا، جو عیسائیت تھی، ان اسلام پھر دراصل عیسائیت میں بدل گئی، اور عقیدہ تثلیث کن کے اندر پیدا ہوئی، عقیدہ تثلیث کا عقیدہ پیدا ہوا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسے الزام کی تردید ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو۔ یہ اصل حقیقت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزے کے ذریعے سے پیدا کیا تھا، ایک نارمل طریقے سے پیدا نہیں کیا بلکہ ایک معجزے کے ذریعے پیدا کیا، الگ طریقے سے پیدا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے قرار پائیں۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا بھلا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارے کار نہ ہوگا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صُدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی احدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ ایسے بت پرست ماحول اور بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ شرک سے بیزار تھے، اور ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے مسلمان ہیں اور پھر بھی ہم کس کی طرف لپکتے ہیں؟ شرک اور بت پرستی کی طرف۔ کیسا تضاد ہے نا، آپ بتائیے۔ شرک سے وہ بیزار تھے، اور یہاں پر ایک تبلیغ کا بہترین انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگ اگر کسی طرح سے شرک اور گمراہی میں مبتلا ہوں تو بچوں کو ان سے کیسے بات کرنی چاہیے، یعنی وہ اپنا ادب، احترام اور تمیز وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر آپ ابراہیم علیہ السلام کا انداز آپ دیکھیں کہ یا بتی اے بجان اے بجان، ان کا محبت بھرا انداز دیکھیے، رسپیکٹ فل انداز دیکھیے، آپ ان کی عزت دیکھیے، تکریم دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں، اور بدلے میں والد جو کہ مشرک تھا وہ کیا جواب دیتا ہے کہ اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا، اگر تو باز نہ آیا تو لارجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کتنا سخت جواب، اس کے باوجود بھی قال السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ ہوتا ہے نبیوں کا انداز، یہ ہوتی ہے ان کی خیر خواہی، یہ آج ہم لوگوں میں نہیں آتی ہے، تو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا کریں گے، ساستغفر لک ربی، میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس سے توبہ کر لی تھی، یعنی پلٹ آئے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی ہے۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودہ نے غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، سبحان اللہ، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ معراج کے موقع پر جب اللہ کے رسول گئے تھے تو آپ نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہاں سجدہ ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اداؤوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح اور شام ملتا رہے گا۔ تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جن کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا، تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر کہا گیا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا کہ نماز کو ضائع کیا۔ تو سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ نماز جاتی ہے۔ آج آپ بھی ہمارے یہاں پر دیکھیں مسلمانوں میں، آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اذان سن رہے ہوتے ہیں، کانوں میں اذان کی آواز پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسجد نہیں جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا، اس زمانے کے تو منافق بھی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے، منافق بھی پڑھتے تھے نماز۔ اور آج دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سچے اور پکے مسلمان ہیں، ہم سے بڑھ کر تو مسلمان کوئی ہو نہیں سکتا، اور پھر بھی ہم اذان کی آواز سن کر کھڑے ہیں باہر۔ تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیسے بھلا ایک مسلمان کا دل گوارا کر سکتا ہے کہ مؤذن فلاح کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن مسجد کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے باوجود بھی انسان اس کی طرف نہ لپکے نہ جائے، اور پھر دعویٰ مسلمانی کا کرے؟ تو کیوں ایسا آج ہمارا حال کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تو یہ جو خواہشات نفس ہے وتبع الشہوات، اس کی پیروی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، آج نمازوں میں بھی رکاوٹ کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ ہماری یہی خواہشات نفس نا، ہمارے دل کا چاہنا کہ دل چاہے گا تو جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو اسی وجہ سے نمازیں ضائع ہوئی۔ بھلا آپ تصور کریں کہ مسلمانوں کے محلے ہیں، اور مسلمانوں کے محلے ہونے کے باوجود مسجدیں ویران ہیں، خالی ہیں، مسجدیں مر سیاہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دیں گے، وہ ایمان ہے کہ کچھ کام کرنے کا کو کر دیں گے، لیکن نماز پڑھ کر اس مسجد کو قائم اور آباد نہیں کریں گے۔ کیسا حال ہو گیا ہے ہمارا؟ اور کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ انہیں نماز کو اس قدر لائٹ لے لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مہندی لگانے کے لیے نماز کو ضائع کر دیا، کوئی تقریب کے لیے نماز کو ضائع کر دیا، انہیں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ ایسی مہندیاں نکلی ہیں 15 منٹ اور آدھے گھنٹے والی، ورنہ تو پہلے تو میجورٹی ہماری ایسی تھی کہ شادی کے لیے دلہنوں کو مہندی لگائی جاتی اور وہ 2-2 دن تک ہاتھ نہیں دھوتی تھیں، اور 2-2 دن کی 10 نمازیں چھوڑ دیا کرتی تھی۔ 10 تو میں بہت کم کہہ رہی ہوں، کیونکہ شادی کے بعد ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ نمازیں معاف ہیں، شادی کے 15 دن پہلے سے لے کر شادی کے 15 دن بعد تک۔ دلہن بھلا نماز پڑھے گی؟ تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر دلہن نماز پڑھے، اور اس دلہن کی وجہ سے پورے باراتی بھی جتنے آتے ہیں وہ بھی نماز نہ پڑھیں۔ آپ ایک شادی کے لیے 1 نماز نہیں چھوڑ سکتی، ایسا کہتے ہیں۔ لو شادی میں بھی نماز پڑھنا سوچ رہی ہے، ان کو دیکھو، یہ بڑے نئے آئے ہیں نمازی بن کے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے ناخلف پیدا ہوئے، جب اللہ تعالیٰ جن کو ناخلف کہہ رہا ہے، آپ بتائیے کیا ان کی نافرمانی ہوگی، کیا حال ہوگا؟ تو یہ نماز کو ضائع کرنے والے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی تھی، رسم و رواج کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا، رسم و رواج ان کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل تھے، لیکن اللہ کی بندگی کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے، ہم نے شادیوں کی تقریب، ولیموں کی تقریب، عقیقوں کی تقریب کے لیے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ تقریبات زیادہ اہم ہیں ہمارے نزدیک بنسبت نماز کے۔ کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیا جواب دیں گے؟ قبر میں یہ تقریبات والے لوگ آئیں گے ہم کو بچانے کے لیے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، اور ہم کو نماز کا پابند بنائے، اور خواہشات کی پیروی سے ہمیں بچائے رکھے۔ تو جنت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خواہشات کی پیروی سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں، جو ایمان اور عمل صالح کریں، جو توبہ کر لیں کہ جو پیچھے ہو چکا ہو چکا، کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اب آئندہ نماز کو ضائع نہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کو جنت وراثت کے طور پر دی جائیں گی، اور وراثت پر انسان کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور وراثت میں ملنے والی چیز سے انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو وراثت کے طور پر دی جائے گی جنت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کہ انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پولیس رات سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے جہنم پر سے، جہنم پر رکھا جائے گا پل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ گزروا دے، ہمارا نور ہماری دائیں بائیں جانب دوڑ رہا ہو، اس وقت ہمارا نور ہمارے نیک عمل ہمارے کام میں آئیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی سے ہم کو بچا لیں، کیونکہ جو بھی کچھ ہے سب کچھ ایک کشتی ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں نا ہم ساری تگ و دو ساری بھاگ دوڑ، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں ذرا سی کھوٹ کپٹ آ جائے تو یہ ضائع ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان جہنم میں گرنے والوں میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے بخیریت گزروا دے اور اس وقت کی سختی اور تکلیف سے ہم کو بچا لے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہیں اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر باقیات صالحات کا ذکر آیا ہے، اور باقیات اور صالحات سے مراد دراصل وہی نیک اعمال ہیں جو خلوص نیت سے اللہ کی خاطر کیے جائیں، چاہے فرائض ہوں، سنن ہوں یا نوافل ہوں۔ افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کہ اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے، جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، تنہا کھڑے ہونا، انسان کو تنہا اپنا حساب کتاب دینا ہے، کوئی اس کا سپورٹر نہیں ہوگا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ رب بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہدہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، قریب ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، آپ کو یاد ہوگا سورہ نحل میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا تھا، اور یہاں پر چونکہ وہاں پر مشرقی نے مکہ سے خطاب تھا، چونکہ یہاں پر اہل کتاب سے خطاب ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اتنی بڑی بات کی ہے تم نے کہ تم اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ بیٹی اور نہ بیٹا، اس کے لیے نہ بیٹا تجویز کرنا ہے نہ بیٹی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی بیوی ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں فرماتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا جملہ کوٹ کیا تھا کہ کفار جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں. تو بیٹی کو اپنے لیے تو ناپسند کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ناراض ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ طہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفى. طہٰ, ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, یہ تو ایک یاد دہانی ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے, مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں, اس کے لیے بہترین نام ہے. لہ الاسماء الحسنی. سورۃ طہٰ, یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھ کر یا جس کی تلاوت سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, کیونکہ اسی سورت کے چند اوراق تھے جو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید کو پڑھ کر سنا رہے تھے, اس کی تعلیم دے رہے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا تھا. پھر کہا کہ اچھا مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ, اور جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے, یعنی کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اور فوراً اسلام قبول کر لیا. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا, اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں, جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن, جو کچھ وہی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی رب نہیں ہے, بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے, تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا اتوکأ علیہ واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ, فرمایا پھینک دے اس کو اے موسیٰ. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں, ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے, اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى, اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں, تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی پیاری یہ دعا ہے جو ہم روزانہ بہت دفعہ پڑھتے ہیں, جس کو ہم نے یاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کھول دے. اور واقعی میں ایک دائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کرے کہ سامنے والے کو اس کی بات سمجھ میں آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لے رہے ہوتے ہیں, کچھ سنا رہے ہوتے ہیں, اور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سامنے والے کی بھی بات سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں, دین کے بارے میں کوئی بات سمجھائیں کسی کو, تو ہماری بات میں, ہماری زبان میں وہ تاثیر دے جس سے سامنے والا ہماری بات کو سمجھ جائے. اور ہماری بات کس لیے ہوگی؟ اللہ کی طرف بلانے کے لیے. ہم اپنی طرف نہیں لوگوں کو بلائیں گے, اللہ کی طرف بلائیں گے, اللہ کا بندہ بنائیں گے. اور پھر اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی کہ اس کو میرا مددگار بنا دے, اور اس لیے مددگار بنا کہ دونوں مل کر زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کریں. اور آپ دیکھیں کہ جب دو لوگ ہمارے یہاں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے الٹا منہ موڑ لیتے ہیں, آپس میں بات چیت میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے تیری عبادت کریں گے, پاکی بیان کریں. فرمایا, دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے, کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. سبحان اللہ, کتنے احسانات دیکھیں اللہ تعالیٰ کے. اسی دور میں جبکہ بچوں کو, بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو دریا میں ڈال دیا جائے. ایک صندوق میں ماں نے دریا میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے کہ اس کو وہ شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کام کس سے لے لے, آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کام دشمنوں سے بھی لے سکتا ہے. اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو چنا, ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبت ان کی ایسی ڈال دی تھی سب کے دلوں میں, جس کی بنا پر وہ سب کے چہیتے بن گئے تھے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا, اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ, میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. سبحان اللہ. واستنعتک لنفسی, کس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے, کس کو کام کا بناتا ہے. آپ اگر کوئی کسی کو چنتے ہیں, کسی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, یا کوئی اپنے آفس امپلائی کے لیے, آپ کے ہسبینڈ یا کوئی بھی لوگ بزنس کے لیے, کس کو چنا جاتا ہے؟ جو کام کا ہوتا ہے نا, جو پسند ہوتا ہے, جو صحیح کام کرنا جانے, اسی کو چنا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا. اب ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں گے, وہ خیر خواہی, وہ ہمدردی, وہ اولو العزمی, تو اللہ تعالیٰ ضرور چنے گا انشاءاللہ. اے موسیٰ, میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے, جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقول له قول اللین لعلہ یتذکر او یخشا, اور اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. ایک دائی کو کیا آرڈر دیا جا رہا ہے, یہ کیا حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جا کر بات کیسے کرنی ہے, کس حکمت سے بات کرنی ہے؟ کہ وہ اتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہے جس کے سامنے کوئی کھڑے رہنا بھی گوارا نہیں کرتا, لیکن جا کر اس سے کیسے بات کرو؟ نرمی سے بات کرو, سختی سے بات نہیں کرنا, اور یہ دائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دونوں نے عرض کیا, پروردگار, ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا, ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو, ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا, اچھا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا, اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے, میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال لے جائیں گے۔ یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک دائی کے لیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا پہلے، اور پھر کس طرح سے زندگی اور موت کی حقیقت سمجھائی کہ یہ دنیا کی زندگی فانی نہیں ہے بلکہ موت آنی ہے، اسی مٹی سے انسان پیدا کیا گیا، اسی میں دوبارہ جائے گا، پھر اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا، یعنی نقصان پہنچائے گا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ یعنی ان کو ناز کس پر تھا؟ اپنے کلچر پر، اپنے رہن سہن پر۔ یعنی جو انہوں نے ایک کلچر ڈیولپ کیا تھا اس کو ان پر ناز تھا کہ تمہارا کلچر یہ ختم کر دیں گے۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ آپ سوچ لیں کہ کیا کیا وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یہ کیک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، میں ڈر تو ہی غالب آ کر رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، وہ پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا، ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گئی کہ تمہارا گرو ہے، یعنی سردار ہے، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سزا دے سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی تو جادوگروں کو خود ہی بلایا تھا، جب جادوگر ایمان لے آئے تو کہنے لگا کہ اچھا تم لوگ سب ملے ہوئے ہو اور یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا سردار ہے، یعنی ابھی کس طرح سے پینترا بدل رہا ہے فرعون، جبکہ جادوگر کس لیے ایمان لائے تھے؟ کیونکہ وہ جادو اور معجزے کی حقیقت کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ جادو کیا ہے جو کہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور معجزہ جو کہ دھوکہ نہیں ہوتا، وہ ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے جو اپنے نبیوں کو بطور مدد کے طور پر دیا جاتا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تھوڑی دیر کا ایمان، ایسا ایمان نبی کوئی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ابھی کوئی تربیت اور کوئی تزکیہ نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی سبحان اللہ کے ایمان کا لیول آپ دیکھیں کہ موت کو کہہ رہے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ بس کیا کر سکتا ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں نقصان دے سکتا ہے، صرف دنیا کی زندگی کو موت دے سکتا ہے، اور کیا نقصان کرے گا، جبکہ رب تو ہمارا وہ ہے جو ہم کو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ کتنا بہترین ایمان تھا، آپ دیکھیں ذرا سوچیں کہ کیسا وہ ایمان تھا، اور آج ہم پیدائشی مسلمان ہو کر بھی آج ہمارا ایمان کا کیا حال ہے، اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آنکھیں بند کر کے فالو کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی رہنما کو اس قدر اندھا دھند تقلید نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تقلید پھر اسی طرح سے غرق کرواتی ہے۔ وہ لیڈر اپنے پیروں سمیت ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، جس طرح سے فرعون خود بھی ڈوبا اور اپنے جانشینوں کو بھی لے کر ڈوبا، اپنے ساتھیوں کو بھی۔ اور قیامت کے دن بھی یہ سب کی جو کرے گا لیڈر ہی، یہ آگے آگے ہوگا لیڈر بنا ہوا اور سب پیچھے ہوں گے، اور جہنم کی طرف لے جائے گا سب کو یہ فرعون۔ تو آپ بتائیے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ کیا شخصیت پرستی کی جا سکتی ہے؟ صرف اپنے لوگوں کو، یعنی بس ہماری جو بات ہے، یا ہمارے جو رہنما اور لیڈر ہیں، یا ہمارے جو عالم ہیں، بس انہوں نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر؟ اگر اللہ کے رسول کی حدیث بھی سامنے آ جائے تو ہم کہتے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے عالم نے ایسا کہہ دیا ہے۔ تو جس طرح سے فرعون، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو لے کر ڈوبا، خود بھی ڈوب گیا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا راستہ چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ؟ قال هم اولائی علی آثری واجلت الیک ربی لترضا۔ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے رب، اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ ایک جملہ ہم اپنے لیے بھی مخصوص کر لیں، ہر کام میں جلدی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم جانتے ہیں کہ ان کو طور پر بلایا گیا تھا، تو یہ اپنی قوم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ اور جلدی چلے گئے، اور ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا سرپرست بنا دیا اور جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز جلدی لے آئی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے سننا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قوم تو بس آ ہی رہی ہے میرے پیچھے، میں تو جلدی تیرے حضور اس لیے آ گئی ہوں کہ مجھے تجھے خوش کرنا تھا۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، آپ نے جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد پھر سب سے بہترین عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے طریقے ہم ڈھونڈیں، وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ جنت ملے گی کس صورت میں ہم کو، اللہ کی رضامندی سے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، تو ہی تو ہمیں جنت ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے فکر تھی، آپ دیکھیں کیوں ان کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا، کیوں ان کا ذکر اتنا قرآن میں ہم کو ملتا ہے، کیوں اتنا زیادہ۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے، ان کی سیرت سے ایک نہیں، ہزاروں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں معراج کے موقع پر بھی اللہ کے رسول کو کس طرح سے ان کا تجربہ کام آیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، جاؤ اپنے رب سے نمازیں کم کروا کر لاؤ، 50 نہیں پڑھ سکیں گی تمہاری امت۔ کیا تھا ان کو وہاں پر، دراصل ہماری خیر خواہی کی نا، انہوں نے ان کو تجربہ تھا، ان کی اپنی امت سے جو بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، اس سے ان کو تجربہ حاصل ہو گیا تھا، اور وہ تجربہ انہوں نے استعمال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جا کر کم کروا کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری خیر خواہی کی نہیں کی، آپ بولیے کیا وہ ہماری طرف سے بھی شکریہ کے مستحق ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے 50 کو 5 کروایا؟ کتنا بہترین تجربہ تھا نا ان کو، وہ جانتے تھے کہ نہیں پڑھ سکیں گے ہم 50۔ تو یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں دیکھتے جائیے، سبحان اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی ہر کوئی جو ان کی کوالٹی آپ دیکھیے، ہر پہلو سے، ہر پہلو سے، سبحان اللہ۔ ہر نبی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی پیدا کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے یہ نبی، یہ انبیاء کرام، ان کی یعنی ان کی کوالٹیز کی بنا پر ان کو دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کے اندر کیا کوالٹیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چنتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش کرنے کے لیے پہلے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو؟ کہ تم مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نقصان و نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آئے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے کلیئر کی گئی ہے ہارون علیہ السلام کی کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ تم کو فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، تم صرف اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ کیونکہ بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اس شرک میں نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام بھی شامل ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے بھی گائے کو معبود سمجھ دیا نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، ہر نبی پر انہوں نے کوئی نہ کوئی الزام لگایا ہے، جھوٹا الزام، اور قرآن ان سارے الزامات کی تردید کرتا ہے، نفی کرتا ہے اور اصل حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ آپ دیکھیں یہ شیطان ہوتا ہے، آج بھی ایسی نا نالین مبارک کے نام سے یا حروف مقطعات کو تبرک کے طور پر یا مدینہ کی مٹی کو تبرک کے طور پر یا نجف کی مٹی کو تبرک کے طور پر سجدے کی جگہ رکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان اس طرح سے اکساتا ہے کہ اس نے بھی کیا کیا سامری نے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کو اٹھا لیا اور اس کو ڈال دیا، کہا کہ اس کی وجہ سے برکت پیدا ہو گئی اور یہی نعوذ باللہ اس میں سے آواز آنے لگی، اور وہ جو گمراہ قوم تھی، توہم پرست قوم تھی، وہ اسی کے پیچھے پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا، لامساس، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس رب کو، اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا ہے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا رب تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اسی وقت انہوں نے ان ساری چیزوں کو آگ میں جھونک دیا جو اس وقت سامری نے بنایا تھا، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو یا گائے بنائی ہو یا جو بھی کچھ بنایا تھا، تو اس کو اسی وقت آگ میں ڈال دیا گیا، اور سامری کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک اب نارمل شخص بن کر رہ جائے گا، کوئی اسے چھوئے گا نہیں، یا وہ خود کہتا رہے گا کہ لامساس لامساس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر، یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ تکلیف دہ بوجھ ہوگا، اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ان میں سے جو زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ اب سوچیں ذرا کہ جو سب سے زیادہ ذہین شخص ہوگا، وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ ایک دن کی زندگی تھی، اور اس ایک دن کی زندگی کے لیے ہم کتنے سر و سامان کرتے ہیں۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سلسلاہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ يَتَّقُونَ وَيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے اثر اس کی بدولت پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، مجھے مزید علم میں اضافہ کر۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدہ کر گئے، مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا، آدم، بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا، تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تو جو کوئی میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی قرآن سے جو منہ موڑے گا، دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی نقصان۔ وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں اور اپنے رب کی آیت نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا۔ پھر کہ ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی تباہ شدہ بستیاں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار نماز کا حکم دینے کے لیے کہا گیا کہ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے خود بھی نماز کا پابند بنے رہنا ہوگا۔ اور پیچھے اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہم نے کیا صفت پڑھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتا تھا۔ رزق تو ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیت کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔